سورة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا. خط اعمال سورة محمد کا خاص طور پر ٹاپک ہے. اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ آپ سسٹر سے زیادہ تو کوئی بھی اس کو نہیں جان سکتا. گھنٹہ لگا کر کھانا پکائیں اور ذرا سا ہاتھ لگا اور وہ کھانا نیچے گر گیا, سارا کھانا ضائع. پھر پک جائے گا لیکن کتنا افسوس ہے. سوچئے جو لوگ دنیا میں زندگی گزار کر کل اللہ کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے پتا چلا کہ جو تھوڑے بہت عمل کیے تھے وہ بھی چلے گئے. تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی دعوت دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ صورت ہے. قرآن پاک میں پانچ صورت انبیاء کرام کے ناموں میں سے جس میں ایک یہ صورت ہے. اس صورت کا ایک دوسرا نام صورت قتال بھی ہے اور آج بہت شد و مد سے لوگ اس صورت کا انکار کرتے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں کچھ ایسی باتیں دکھتی ہیں جو ان کے خیال کے مطابق قرآن میں نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ بہت پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں میں بتا دیا کہ ایک اچھا لیڈر کس طرح سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے, اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی. دعا کر اللہ ہماری برائیاں بھی دور کر دے اور ان کا حال درست کر دیا. اللہ ہمارا بھی حال درست کر دے. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے, یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو, اور اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو, یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. دیکھیے یہ ہے وہ احکامات جو ہر کمانڈر اپنی فوج کو دیتا ہے. جنگ فیصلہ کن ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ آدھا زخمی کر کے دوسروں کو چھوڑ دو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں جو جنگیں لگی ہیں ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں جنگ کا مقصد کفر کا سر توڑنا تھا, ٹارچر سیلوں میں رکھ کر ان کو جینے اور مرنے کے بیچ میں رکھنا نہیں تھا. تو کیا پتہ چلا کہ جب بھی کبھی کسی کا مسلمان کا کفر سے یا کفر کا اسلام سے مقابلہ ہو تو جنگ دو ٹوک ہونی چاہیے. سانپ کو زخمی کر کے چھوڑ دیں تب وہ کاٹتا ہے, شیر کو زخمی کریں گے پھر وہ انسانوں کو کھاتا ہے. اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ چیزیں انسانوں کو نقصان نہیں دیتی. اسی طرح جب ہم دشمن کو تھوڑا بہت کچھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد نقصان کیا ہوتا ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ مسلمانوں کی جنگیں مال غنیمت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کفر کو توڑنے کے لیے. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا, مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. ہائی لائٹ کر لیں, اللہ اپنے دین کا دفاع خود کر سکتا ہے لیکن وہ مسلمانوں کو موقع دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آزمائش بھی ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا, ان کا حال درست کرے گا, ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا. انہوں نے اندیکھی جنت کے لیے کام کیے تھے, اللہ اس جنت کو ان کے لیے ایسے پیش کر دے گا جیسے اپنے گھر ہے. تو یاد رکھیے کہ جب ہم اس دنیا میں نیکیوں کو پہچان جاتے ہیں نا اور ان راستوں کو پہچان جاتے ہیں جو جنت میں لے جانے کے قابل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر جنتوں کی پہچان کراتا ہے. حدیث میں تھا کہ جنتی اتنی آسانی سے اپنے گھر میں جنت میں پہنچ جائے گا جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھر میں پہنچتا, خود بخود قدم وہاں جنت کی طرف لگ جائیں گے. تو گویا کہ پھر جنت میں نیویگیٹرز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے اپنے گھر کے لیے تو نہیں ہے لیکن دوسرے کے گھر کے لیے, تب ضرورت نہیں پڑے گی. جنت کا نیویگیشن اس دنیا میں ہے. ایک دفعہ یہاں روٹ سیٹ کر لیجئے جنت پہ جانے کا, اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے آسان کر دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. کیا جواب ہے آپ کا؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی مدد میں کیوں کروں, اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو لکھ لیجئے یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. دعا کرتے ہیں, کوئی نیت کرتے ہیں, اے اللہ مجھ سے اپنے دین کی کوئی خدمت لے لے. اور اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے گا؟ تمہارے قدم جما دے گا یعنی استقامت دے گا. لکھ لیں, جتنا آپ اللہ کے راستے میں بڑھتے جائیں گے اتنے آپ کے قدم مضبوط ہوتے جائیں گے. اللہ دلوں کے شک بھی نکال دیتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا. بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جن سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایمان لانے والا کا حامی و ناصر ہے اور کافیوں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ کون سی نہریں ہوں گی اور کون سے؟ اللہ تعالیٰ احساس دلاتے ہیں کہ آج دنیا میں وہ عمل کرو جو نہروں کی طرح بہیں. آن گوئنگ چیریٹیز، صدقہ جاریہ کے وہ کام اس دنیا میں کرو کہ وہاں جا کر تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں. دیکھیے جب ایک انسان عمل کرتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اور عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر اور عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر اور عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیکی انسان کا مقصد بن جاتی ہے. اسی طرح انسان نیکیوں کے سفر میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ رہ رہے ہیں جانوروں کی طرح، حساب دیں گے انسانوں کی طرح. جانور کا کیا کام ہے؟ چلتے پھرتے کھانا، جدھر سے ملا کھا لیا، حلال حرام کا فرق نہیں پتا، اور کھا کے کیا کرنا یہ نہیں پتا، کھایا پیا ڈکار مارا بیٹھ گئے. بہت سارے لوگوں کی زندگی کا آج مقصد یہی ہے، ایٹ ڈرنک بی میری. تو اللہ نے انسان کی قیمتی مشینری صرف اس چیز کے لیے تو نہیں بنائی تھی کہ ہم دنیا میں جانوروں والے کام کریں. اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ایسے بھی کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی جو آپ کی اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی جس نے تم کو نکال دیا. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا. 3 سیکنڈ سوچے. ہدایت پہ آنے والا اور ہدایت پہ نہ آنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی برابر اس میں سے نہیں ہو سکتا. اور جب لوگ اس طرح کے عمل کے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن جاتے ہیں. یہ ہائی لائٹ کر لیجیے. سب سے بڑی چیز جو انسان کے دین کو نقصان دیتی ہے نا، وہ خواہش ہے. اللہ تعالیٰ میں خواہشوں کی بجائے ہدایت کی پوجا کرنے کی توفیق دے، ہدایت کے راستوں پہ جانے والا بنا دے. اور پرہیزگار لوگ، مثل الجنت التی وعد المتقون، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں. سوچیے، پہلی نہر پانی کی، پھر ایسے دودھ کی نہریں جس کے مزے میں ذرا فرق نہ ہوگا. اب آپ بچوں کا نہ بتائیے گا کہ وہاں دودھ کی نہریں، کیونکہ ہمیں نہیں جانا. ہاں کیا کریں، آئس کریم کی نہر، اور وہاں چاکلیٹ ملے دودھ کی نہر. بچوں کو تو دودھ ویسے ہی نہیں اچھا لگتا، تو اس دودھ کا نام بدل لیجئے. اور پتہ نہیں وہ دودھ کیسا ہوگا اور کیسے حالات ہوں گے وہاں. فرمایا نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی جس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا بھلا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جن کی آنتیں تک کاٹ ڈالے. اللہ ملا تجلنا منہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں سکھاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ یہ دنیا کیا ہے لوگوں؟ ریشم کیڑے کا لعاب، شہد کیڑے کے پیٹ سے نکلا ہوا، اور مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہوئی کچھ چیزیں جس کے پیچھے ہمارا حساب ہے. یعنی دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہو بھاگتے ہو، وہاں جا کے کیا ہوگا؟ اور آپ دیکھیں یہاں نہروں کا ذکر کر کے مجھے تو لگتا ہے اللہ نے خوبصورتی بیان کی ہے. آپ میں سے کسی نے نیاگرا فال اگر دیکھی ہو تو ان آیتوں پر یقیناً وہی تصور آتا ہے. اور رات کو جب اس میں ڈفرنٹ لائٹس جلا دیتے ہیں نا، تو یہ 4 قسم کی نہریں ہیں. تو ان نہروں کو بہانے کے لیے اس دنیا میں کام کرنا پڑے گا. اور یہاں ابنڈنس کا بھی معنی ہے، کثرت سے ہوگا. ہر چیز جنت میں ایسی ہوگی، اسٹاک نہیں ہوگی، لمیٹڈ اسٹاک نہیں ہوگا. پانی پتا چلا ختم ہو گیا، آج وہ آئی نہیں رہا، چلو لاؤ ٹینکر لے کر آؤ، کوئی چیز خراب نہیں ہوگی، چلتی ہی جائے گی. اصل میں اشارہ ہے میرے آپ کے لیے کہ دین کے سفر میں چلتے ہی جاؤ، چلتے ہی جاؤ، تاکہ اس جنت میں جا کر رکو کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا کچھ تیار کیا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات کو سنتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں ان کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی بات غور سے سنتے کوئی نہیں، پھر بعد میں ساتھ والوں کو کونیا مار کے کہتے ہیں ابھی کیا بات ہوئی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، اور جب اپنی خواہشوں کے پیروکار بنے ہوئے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا کرتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا بس یہ لوگ اب قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہے گا. پس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کسی وقت کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگ اپنے قصوروں کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، اللہ تمہاری سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے خوب واقف ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی کہ آپ اپنے ساتھ دوسروں کے بھی گناہوں کی معافی مانگے. ہائی لائٹ کیجیے گا واستغفر لذنبک کو. آج بہت سارے لوگ ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول میرے گناہوں کو معاف کرے. رسول گناہوں کو معاف نہیں کر سکتے، ہاں گناہوں کی معافی کے لیے دعا کر سکتے. اس استغفار میں ٹو سیک طلب پائی جاتی ہے. تو کیا پتہ چلا آج جب ہم اللہ کے دین پر چلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی امید رکھتے ہیں. اس کے بعد منافقوں کی چند باتیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی، یعنی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے. مگر جب ایک پختہ سورت نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. کیا پتا چلا کہ صرف آج کے دور کے تحفے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ تھے کہ جب ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جاتی تھی تو ان کو ایسے لگتا تھا جیسے موت چھا گئی. دیکھیے زبان سے کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، یہ چھوٹ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کسی کافر کو سکھا دے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہے گا. اصل یہ کہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا. تو لہٰذا جب کبھی دین کا کوئی حکم ماننا پڑے خوشی سے مانے. فرمائے افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، یعنی منہ سے بہت چکنی چکڑی باتیں کرتے ہیں، ہم بہت اچھے کام کریں گے، آپ کچھ کریں ہم ساتھ ہیں، ہم اس کام میں بڑھیں گے. مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے یہی بہتر ہوتا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے دلوں پر کفل پڑے؟ ہائی لائٹ کر لیں آیت نمبر 24. یہ آیت ہم سب سے قرآن پر غور و فکر کرنا سکھاتی ہے، تقاضا کرتی اس بات کا کہ ہم قرآن پہ غور کریں. اور کسی چیز پر غور کیسے کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے؟ جب سمجھ آتی ہے. یقین کرے 20-25 لوگ بھی ایک روم میں ہوں اور آپ ان کو تھوڑی سی تلاوت سنا کر پوچھیں کہ کیا سمجھ آیا، کتنا سمجھ آیا، تو جواب نو ہوتا ہے. تدبر کیسے کریں گے؟ اسی لیے تو پھر ہر وقت اپنے غموں میں مگن رہتے ہیں. کبھی بھی کسی کو بیٹھا دیکھے تو سوچ رہے پریشان ہے، آپ کہتے کیا ہے؟ آپ دیکھیے گا وہ کوئی دنیاوی غم ہوگا، تکلیف کا ہوگا. قرآن سمجھ آئے نا تو اس سے ایک اور بہت تبدیلی اچھی سے اپنے اندر آتی ہے. وہ کیا آتی ہے؟ اپنے غم بھول جاتے ہیں. ہر وقت آپ اس کتاب کی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، ادھر پلاننگ، ادھر جانا، اس سے مشورہ، اس سے بات، یہ پڑھنا. کس کو یاد رہا کہ سر میں درد تھا؟ کس کو یاد رہا کہ پاکستان میں کوئی خبر ایسی سنی تھی، اس سے بات کرنی تھی؟ کچھ نہیں یاد رکھتا. تو آپ کہہ لیجیے اپنے غموں سے بے غم کرنے والی یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کا غم ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہم اس پہ غور و فکر کرنے لگے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، حقیقت یہ کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، شیطان نے اس روش کو آسان بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملوں میں تم تمہاری مانیں گے، یعنی پورا دین نہیں مانیں گے، بعض مانیں گے. اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے؟ کافر کی موت کا منظر اس کے اوپر لکھ لیں، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، یہ اسی لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. کافروں کے طریقے اللہ کو ناراض کرنے والے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. کیا پتا چلا، ساری زندگی اللہ کے قانون توڑتے رہے اور موت جیل کی طرف لے جائے جانے والے قیدیوں کی صورت میں ہوئی. کسی قیدی کو آپ ذہن میں لائیے اور وہ جانا بھی نہ چاہے جیل میں، تو پھر جو اس کو پیچھے سے ہنٹر پڑے اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، یہی حال اس کافر کا ہوگا جس نے زندگی بھر اپنی مرضیاں کر لی اور اللہ کی بات پوری نہ کی. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے اندازے کلام سے تم اندازہ لگا ہی لوگے. اللہ ان سب کے عمل سے خوب واقف ہے، ہم ضرور تم لوگوں کی آزمائش کریں گے. ہائی لائٹ کریے گا، اللہ کہہ رہے آزمائش تو ہوگی. کیسے ہوگی؟ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. جب نیکی کا کوئی کام کرنے لگے اس آیت کو سوچ لیں، اب اس کے بعد امتحان ہوگا، اس کے بعد میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات آئے گی جس کے بعد اللہ دیکھے گا کہ میں جم جاتی ہوں یا بکھر جاتی ہوں، ہل جاتی ہوں کہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جو کارپینٹر ہے وہ ٹیبل جوڑتے ہیں نا، تو پھر پہلے جب اس کو جوڑتے ہیں پھر تھوڑے ٹھوک کے دیکھتے ہیں صحیح لگا ہے، ساری ٹانگیں سیدھی لگی ہیں، پھر جب وہ دیکھتے ہیں نا ہر چیز اپنی جگہ ہے، پھر اس کے اسکریوز کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان میں بھی اسمبل کیا اس قرآن کے ساتھ، ابھی ہمارے پیج ڈھیلے ہیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ اس قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، تو بہت آزمائشیں آئیں گی. جو اللہ کے دین کی طرف آئے وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہیں، اور وہ تو ویسے بھی آئیں گی. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں آئے. تو جب کوئی عمارت بن رہی ہوتی ہے نا، اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، کہیں ہول نہ رہ جائے، کہیں رکاوٹ نہ ہو، کہیں کوئی گیپ نہ رہ جائے. جب مسلمان جم جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں آنی شروع ہوتی ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر آئے راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے بلکہ اللہ نے ان کا سب کیا کرایا غارت کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو. جواب کیا آتا ہے ہماری طرف سے؟ اللہ تعالیٰ منتظر ہے. اور رسول کی اطاعت کرو دوسرا کام، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. آپ دیکھ رہے ہیں سورت میں بار بار بربادی کی بات ہے، اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ویسٹ نہ کرو. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کفر کرنے والوں اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم کمزور نہ پڑو اور صلح کی درخواست نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ ڈونٹ بی کمپرومائزنگ، ڈونٹ سکیئر دیم، ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو. کیونکہ وان تم العلون، اور تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اپ لفٹنگ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے اسلام کا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمیں ڈی موٹیویٹڈ نہیں کرتے. ذرا سا ہمارا مورل ڈاؤن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اٹھو شابش، تم کر سکتے ہو، ہے ہمت، قدم بڑھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ٹیک اے سٹینڈ، شاباش، جلدی کرو. پھر انسان جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اور یہی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شخص سوار میدان میں. بعض دفعہ انسان کوئی چھوٹی سی کمزوری دیکھتا ہے نا اپنے اندر، تو کہتا ہے آج کے بعد میں تو کوئی کام نہیں کروں گی، آج کے بعد میں کوئی ڈیوٹی نہیں لوں گی، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا، میں تو ہمیشہ کام خراب کرتی ہوں. تو یاد رکھیے اسلام کا مزاج کیا ہے، محنت پوری، پلاننگ پوری، کوششیں پوری، دعائیں پوری، اور نتائج جو بھی نکلیں خوشی سے قبول کر لیں. فائدہ ہو کے نہ ہو، پروگرام کامیاب ہو کے نہ ہو، دعوت سے کسی کو فائدہ ہوا نہیں، اس درس کا کوئی ایسا سلسلہ چلا کے نہیں چلا، سب چیزوں کو چھوڑ دے. بعض دفعہ پوری پلاننگ کی ہوتی ہے پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے, اور بعض دفعہ اچانک رہ جاتے کوئی بات ہوتی اور وہ اتنی بہترین بات ہو جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ کے دین کے کام کو ایک آنر سمجھیں. اسلام غالب آئے یا نہ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک سچا مومن اپنے کام میں جوتا رہتا ہے, اور بیکار کے تبصرے اور بیٹھ کے باتیں کرنا اور یہ اور وہ اور اس کا قصور اور وہ اس کی سازشیں اور مسلمانوں کے خلاف, اس سے کیا ہوگا, ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے. تو آج اس وقت امت مسلمہ کی اپلفٹنگ کی ضرورت ہے. ان کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ تمہارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حوصلے بلند کر دے. اور اگر کہ دنیا جو سب سے بڑی اس وقت کی رکاوٹ ہے امت مسلمہ کے بھی راستے کی, تو فرمائیں انما الحیات الدنیا لعبٌ ولہوٌ, یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. رکھو اپنے پاس. دیکھیے یہ اتنا زیادہ انسان کو جھنجھوڑنے والا جملہ جو آگے آ رہا ہے کہ اگر آپ توجہ سے سنیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ اللہ سامنے پکڑا ہے اور ہمیں کچھ کہہ رہا ہے. کیا کہتا ہے, آئیے پیچھے سے ساتھ ملاتے ہیں. فرمایا اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا, اور اگر کہیں وہ تم سے تمہارے مال مانگ بھی لے اور سب کے ساتھ تم سے طلب بھی کر لے تو تم بخل کرنے لگو گے. یعنی اگر اللہ مسلمانوں کو کہہ دے سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دو, کچھ نہیں پیچھے رکھو گے, تو مسلمان کرے گا اس کام کو؟ کچھ تو کریں گے. جو آج 2.5 کرتے ہیں وہ تو کریں گے, اس سے بھی زیادہ کریں گے. لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہوگا, فرمایا اگر تم بخل کرو گے تو وہ تمہارے کھوٹ باہر نکال لائے گا. مال کا خرچ کرنا, اس انسان کے اسلام کی پوزیشن سمجھ آتی ہے. جس کے دل میں اسلام کی سچی محبت آ جاتی ہے نا, اس کو اللہ کے لیے مال لگانا دینا مشکل نہیں لگتا. آپ کہتے ہیں یہ ڈونیشن باکس میں ڈالنے کی بات ہے, یہ چندہ باکس ہے. نہیں, انسان اپنی ذات پر بھی کوئی مال لگاتا ہے نا اللہ کے دین کے لیے, اسلام سیکھنے کے لیے, اسلام سکھانے کے لیے, اسلام کو ابھارنے کے لیے, اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. جتنے آپ سیریس ہوں گے نا اتنا آپ کو مال لگانا آسان ہوگا. ٹیسٹ کر لیں. بس ہم دیکھیں, میں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے, ہم دن رات ان پہ لگاتے ہیں, کبھی نہیں سوال کرتے. کبھی کسی نے اپنے بچے سے کہا آج تک اتنے ہزار کا دودھ پی گئے ہو, اتنے ہزار ڈالر کی روٹیاں کھا گئے ہو, اتنے ہزار کے تمہیں کپڑے دے دیے؟ نہیں کہتے, کیونکہ بچے سے پیار ہے. اس کے برعکس آپ کسی دوسرے کے بچے کو شاید 20 ڈالر کا بھی کوئی گفٹ دینا تو آپ یاد رکھتے ہیں فلاں موقع پہ اس کو گفٹ دیا تھا. جن کا اسلام کے ساتھ یہ تعلق ہے نا, جس پروٹوکول کا, کہ ہاں اس کو کبھی کبھی گفٹ دینا چاہیے, وہ تو پھر تھوڑا سا کر کے کہیں گے دیا تھا نا پچھلے سال, اب اور کیا دیں. اب ہر وقت ہی اسلام کو ہماری ضرورت ہے. اور جس کو اسلام اپنے بچوں سے پیارا ہوگا وہ دن کو بھی دے گا, رات کو بھی دے گا, صبح کو بھی دے گا, شام کو بھی دے گا. وہ گن کے نہیں دیتا, بلکہ وہ گن کے تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لیتا ہے کہ چلو مجھے جو ضرورت پڑی اس میں پوری کر لوں گا اور باقی اسلام کا. اور جب اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اسلام پہ مال لگانے کی دعوت دی جائے اور تم بخل کرو, مان لو کہ دل میں کھوٹ ہے. یہ دل کے کھوٹ کو بھرنے کا موقع ہوتا ہے. اللہ صرف اس لیے یہ موقع لاتا ہے مال لگانے کے, جان لگانے کے, سکلز لگانے کے, تاکہ دیکھ لے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں. حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے. اللہ تو غنی ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو. آخری جملہ ہائی لائٹ کر کے 3 سیکنڈ اس پہ ہم غور کریں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ, اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. کیا اللہ کا یہ وعدہ آج سچا ہوتا ہوا دکھتا ہے؟ ہم بون مسلمز نے جب دین کی دعوت دینی چھوڑ دی, اسلام کو پیچھے ڈال دیا, اللہ دوسروں کو لے آیا. آج دی ورڈز زیادہ آگے جا رہے ہیں دوسروں کی نسبت. ہم رسمیں منا رہے ہیں, وہ سنتوں کو عام کر رہے ہیں. ہم اپنی دنیا بنا رہے ہیں, وہ آخرت کو بنا رہے ہیں. تو یاد رکھیے, جب تک جان, مال, وقت, صحت, سٹیٹس کی قربانی نہیں دیں گے, ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا. اور مومن حق کے لیے آتا ہے, منافق کامیابیوں کے لیے آتا ہے. تو اس پوری سورت کا خلاصہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کیا؟ میں چند باتیں شعور بیدار کرنے کے لیے بولوں گی. اگر آپ کو کوئی کہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گیس کیجئے کہ اس کا پیغام کیا ہوگا یا اس کا مضمون کیا ہوگا, تو عموماً ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ کی باتیں ہوں گی, حسب ہوگا, بڑے پیارے تھے, پھر آپ کے شمائل بیان کیے جائیں گے, آپ کا رنگ بڑا گورا تھا, زلفیں تر رہی تھیں. پھر ہم آگے جا کے سوچتے ہیں, پھر اللہ کے نبی کے لیے کوئی درود پڑھنے کی باتیں ہوں گی, کچھ انچے ناتیں ہوں گی, ایسے سوچتے ہیں نا. آپ نے پوری سورت سن لی, آپ کو اس میں کیا ملا؟ ایک لفظ ہے مشن. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن کو پا گئے, ان کے لیے اسلام اور دین کو سرو کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو نہیں قابل لگتی ہے کیونکہ کوئی کرتے نہیں ہے, تو کوئی ایک کرے, لوگ کہتے ہیں ٹو مچ, ڈونٹ وری, ریلیکس, نہ کریں نہ کریں, بہت مشکل ہے. اور جب سارے وہ کام کریں گے تو کوئی نہیں لگتا. آپ دیکھیے, مثلا کمانا, رزق حلال ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ نہیں؟ مرد آدھی آدھی رات تک باہر رہتے ہیں, ویکینڈس میں بھی باہر ہے, صبح بھی گئے, شام کو بھی گئے, معروف ہے. پھر کیا کہتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں, ماشاء اللہ میرے میاں صاحب بہت محنتی ہیں. کیا کہ وہ باز میں ہزاروں ڈالر لے کے آتے ہیں, وہ سب پسند کریں گے. آپ کسی کو یہاں سے دبئی جاتا دیکھیں ہفتے میں ایک دفعہ, پھر دوسری دفعہ دیکھیں, کیا امپورٹ ایکسپورٹ ہے, کاروبار کرتے ہیں, کوئی برا نہیں کہے گا. جو ہی ان سارے کاموں کو آپ دین سے جوڑتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹریم, ٹو مچ, کیا ضرورت ہے, ہائی, اس کی کیا ضرورت ہے, ہماری کوششوں سے کیا ہوگا. تو دعا کیجیے کہ آج امت مسلمہ کو یہ سمجھ آ جائے کہ نبی کی زندگی کیا تھی اور ہماری زندگی کیا ہے. تھوڑی سی تلاوت آخری آیتوں کی کرتے ہیں اور اپنا محاسبہ کریں گے, کیونکہ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سورت ہے. تو جب تک ہم اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ آپ کے لئے کام نہ کریں گے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ آخری سنتے ہیں 33 سے آنور, شروع کیجیے گا ساتھ آپ لوگ بھی. صورت میں سے ہینڈ ریز کریں, آپ سے جو جس کو کچھ ملا اس سے پوچھتے ہیں. جی آپ پلیز مائک پہ جائیں. ایک ایک صورت جو ہے نا واقعی گولڈن ورڈز ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم.
یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت کیسی ہے, گھر کیسا ہے. تو میں جب یہ سن رہی تھی تو جب اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہیل میں آپ کو گرم پانی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہیون جنت بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی جنت بھی خوبصورت ہے تو میں نے سوچا ہاں مجھے شہر بہت پسند ہے مجھے بہت دور پسند ہے تو مجھے محنت کرنی پڑے گی اس چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کل بتاتے ہیں کہ دس از واٹ دس از دین اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہاؤ کین اچیو آپ کیسے اس چیز کو پا سکتے ہیں. تو یہ جو لاسٹ کی سورت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے یو ڈونٹ نیڈ اس ہی کین ریپلیس اس سو آئی جسٹ وش ہی آئی ڈونٹ ریپلیس می اینی ٹائم پلیز ڈونٹ ریپلیس می آئی نیڈ یو دیٹس اٹ آئی مین سو مینی تھنگز ٹو لرن اینڈ وین یو بلیو دیٹ اللہ ول فورگیو یو یس اللہ ول فورگیو یو وین یو بلیو دیٹ اللہ ول گیو یو جنت یس اللہ ول گیو یو جنت اینڈ یو ہیو ٹو جسٹ بلیو ان اللہ اینڈ
بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے.
السلام علیکم. یہ سورہ محمد جو ہم نے ابھی پڑھی ہے تو آپ نے جس طرح کہا کہ ہمارے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ اس موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب حیات طیبہ کے واقعات یا ان کی پیدائش اور ان کے جو مطلب عمل تھے اس کے بارے میں بات ہوگی, لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی کہ جیسے تمام انبیاء کو دی کہ اپنا ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں, اس کے بعد جو ہے وہ اس سے مایوس نہ ہو نہ مطلب مایوس ہو کے یہ نہ ہو جائے کہ اگر لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تو وہ مایوس ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے تو اپنا کام کر دیا, آپ کو جو حکم دیا گیا تھا, آپ کو جس وجہ سے یہ ذمہ داری کی گئی تھی وہ تو آپ نے کر لیا, اب اس کے بعد میں جو ہے آپ اپنے حد تک پوری کوشش کریں صبر برداشت سے کام لیں, لیکن اگر پھر اس کے باوجود بھی جو لوگ کفار ہیں یا جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آتا وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مطلب آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آخری حد تک آپ ان پہ صلہ رحمی کریں, لیکن یہ کہ جب آپ کو پھر وہ بالکل آخری حد تک چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ کسی طرح سے بھی نہیں مانیں گے تو ان کو فوراً ختم کرنے کے لیے جو جہاد کا پتال کا حکم دیا گیا ہے وہ بڑی ایسی حالت میں دیا جائے کہ جب بالکل ہی جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی نہیں مانیں گے تو ان کی وجہ سے باقی لوگ جو ہے یہ نہ ہو جائیں کہ ہم مسلمانوں کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تعالیٰ کی جو قوت اور طاقت ہے اس کے اندر نعوذ باللہ ان کے اندر دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ یہ کچھ کمزوری ہے تو یہ نہیں بتایا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آخری حد ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں.
بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سچا مومن بنا دے, جس دن ہمارے اندر سچا ایمان آئے گا نا تو کوئی ہمیں نہیں کہے گا, ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گا. جی دیدی. وعلیکم السلام.
نبی کی
ولادت
اصحاب کے
تقریبا
10 سال یاد رکھنے یاد بنانے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ طور طریقہ معلوم ہوتا ہے. آج میری پیاری بیٹی نے تھوڑا اسپیچ دیا, مجھے بے حد خوشی ملی ہے. ہم کو ہمارے رشتے معلوم ہوتے ہیں کون سے نئے کون سے پرانے کون سی زبان سے ہمیں گفتگو کرنا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. اچھے برے میں فرق بڑے چھوٹے کا ادب کون دوست کون دشمن ان سب کی پہچان ذکر یعنی یاد سے ہوتی ہے. اگر یہ ذکر ہماری قرآن پاک میں جو نظام حیات عطا فرمایا ہے بندگی کو میں اس زندگی کو یاد رکھتے ہوئے ہر لمحے پر اس کی اتباع پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے
ان شاء اللہ.
لینا چاہیے ربیع نور کی آمد کو یاد بنانا, ان کی نبوت رسالت کا خیال کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اے ہمارے رب ہمارے میلاد نبی کی آمد خوشیاں ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بنتا ہے, دارین پہ فتح نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے.
فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈی بنا دے، علم دین کی دولت عطا فرما، آمین.
سورۃ محمد کے بعد اب سورۃ فتح، آپ کو ایسے ہی لگے گی کہ جیسے نورن علی نور. آئیے دیکھتے سورۃ فتح کا موضوع کیا ہے. سکینت، لکھ لے اس کے نام کے ساتھ سکینت. مشکل حالات میں کیسے مطمئن رہنا اور اللہ کی مدد کو پانے کے کیا طریقے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہیں. برائی کے پھیر میں وہ خود آگئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما. زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. سورۃ فتح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے کا اشارہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں ہوئیں. مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکے تھے. سب کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت تھی، لیکن چونکہ واپس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لہذا ہجرت کو کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے اور مسلمان واپس نہیں گئے، اور اللہ کے نبی خود بھی خانہ کعبہ کو مس کرتے تھے. خواب کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا کہ آپ خانہ کعبہ میں گئے ہیں اور آپ نے عمرہ کیا. نبی کا خواب ایک وحی کی قسم ہوتی ہے. آپ نے اگلے دن لوگوں کو کہا کہ تیاری کرو، ہم عمرے پہ جائیں گے. جب عمرے کی نیت سے گئے تو سبھی کے دل میں محبت تھی. 1400 صحابہ تیار ہو گئے فوراً کہ ہم جائیں گے. حج عمرہ کرنا کس کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ لوگ جو وہاں سے نکلے ہوئے تھے. مسلمان بالکل امن کے ساتھ احرام پہنے ہوئے، ہدی کے جانور ساتھ لیے ہوئے مدینہ سے مکہ آئے. خانہ کعبہ کے بالکل قریب، یعنی مکہ کے بھی باہر تھے، تو کفار نے روک دیا، گویا کہ آپ کے لیے انٹری ویزا نہیں دیا، حالانکہ ان کو کوئی حق نہیں تھا. یہ ان کی اپنی روایات کے بھی خلاف تھا کہ کسی کو حج اور عمرے سے روکے. پھر وہاں اللہ کے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ ہم کوئی لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور تم کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن وہاں ون سائڈڈ قسم کی ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس کی ہر شرط بظاہر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کی ہر بات کو اوکے کر دیا. اوکے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے اس موقع پہ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی اب دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تمہیں نہیں پتا جو اللہ جانتا. اور اس صلح سے واپسی پہ جب مسلمان ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ آ رہے، آپ سوچیے یہاں سے جہازوں میں بیٹھ کر آپ جائیں اور آپ کو سعودی عرب کا ویزا نہ ملے، واپس آ جائیں تو کیا حال ہوگا. اور وہ جو اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے تھے، دل ٹوٹے، دکھی، پریشان، اور ڈر ہوتا ہے ایسے وقت میں ساتھیوں میں پھوٹ پڑ جائے اور وہ لیڈر سے بدگمان ہو. لیکن ابھی مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچے نہیں، راستے میں سورۃ فتح نازل ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور وہی صلح حدیبیہ فتح مکہ کی دلیل بنی. اس وقت تو مکہ والوں نے جو شرائط باندھی تھی وہ سراسر ان کے حق میں تھی، لیکن وہ ان شرائط کو پورا نہ کر سکے، اور 2 سال کے اندر یعنی عہد شکنی کی جس کو اللہ کے نبی کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور پھر آپ کے ذریعے اللہ نے مکہ کو فتح کرایا. یہ سب کچھ ہم آگے پڑھیں گے. میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک بات ہے غور کی، اور وہ کیا ہے کہ جب ایک انسان حقیقت میں دین کے ساتھ سنجیدہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر فیصلہ دین کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے. اللہ کے نبی اگر اپنی ذات کو دیکھتے تو صلح حدیبیہ میں نہ جانے کیا کچھ مسئلے کھڑے کر دیتے. تو آج مجھے اور آپ کو اس سورت کو سنتے ہوئے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ آج ہمیں بھی اور دین کے نام پر کام کرنے والوں کو اپنی ذات کے بت سے نکال کر دین اور دین کی خیر کی طرف ڈال دے. پھر فرمایا نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ کل رات کا درس اسی موضوع پہ تھا، آواز تو اتنی اچھی نہیں ہوگی وہاں لیکن مضمون بڑا سٹرانگ تھا۔ رمضان کی راتیں، تاک راتیں، عبادات، قیام اللیل یا سحریاں، افطاریاں، بچوں کے لیے پروگرام، بڑوں کے لیے قیام اللیل، کیا مقصد ہے اس کا؟ یہی مقصد ہے جو ان آیتوں میں اور آگے بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ لوگوں کو حق کی گواہیاں دیں۔ آج آپ اگر تو ان ساری چیزوں پہ ایک ایک منٹ لگا کے دیکھ لیں بعد میں گھر بیٹھ کر، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نبی کا کردار کیا تھا۔ ساری زندگی آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں گزار دی، اور آپ اور میں اللہ کے نبی کا کیا حق دیں؟ کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیں؟ ختم نہیں۔ تومنو باللہ و رسولی، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد وتعزیروہ، عزت دینی پڑے گی، وتوقیروہ، ان کا وقار کرنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی کے مشن کا راہی بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب ہوا کیا کہ جب مسلمانوں نے حضرت عثمان کو وہاں بھیجا کہ جا کے نیگوسیشن کریں اور امن سے بتا دے کہ ہماری ایسی کوئی بات نہیں، ادھر حضرت عثمان مکہ میں گئے، ادھر خبر پھیل گئی کہ لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ عثمان کا قتل ایک امبیسیڈر کا قتل تھا، ایک قاصد کا قتل تھا، جو ان کے اپنے رواج کے مطابق جنگ کی دعوت تھی۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ بہت کرٹیکل وقت تھا، آپ سچے اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، اور اسلام کے دائی بن کر گئے تھے، تو آپ نے پھر صحابہ کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے اور ان سے ایک بیعت لی تھی، پلیج لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ آئیے دیکھیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، اب جس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کے اپنی ذات پر ہوگا، اور جس عہد کو وفا کرے گا جس نے اللہ سے کیا تو اللہ ان قریب ان کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ یہ ہے خوبی 1400 صحابہ کی، اصحاب البیت کہا جاتا ہے ان کو، بیت رضوان بھی کہتے ہیں اس کو، بغیر ہتھیاروں کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ اچھا انہوں نے ہمیں چیلنج کیا، اب مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، لیکن اسلام کو پیچھے نہیں کریں گے۔ اور یہ ان خوش قسمت لوگوں میں کہ جن کو دنیا میں جنتوں کی خوشخبریاں مل گئیں۔ اپنے اوپر لے کے سوچیے، ہم ایسے وقتوں میں کتنے کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں، ہم تو ایسے وقتوں میں پیچھے دبک کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہیں وی کینٹ، حالات نہیں ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو زندگی میں یاد رکھیے، کبھی بدر آتی ہے تو کبھی احد ہے تو کبھی صلح حدیبیہ بھی آتی ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ اس بے دردی سے کام کرنے والے تھے، اس لیے اسلام غالب ہوا۔ دعا کرتے ہیں اللہ آج بھی اسلام کو ایسے ہی ہیرے دے دے کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل سیلف لیس قسم کے ایفرٹس کریں اور دنیا کو اسلام کا تحفہ دے دیں۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب آ کر ضرور تم سے کہیں گے، ہمیں اپنے مالوں اور اپنے بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا ہے، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ آج امت مسلمہ کا یہی مسئلہ، کہیں کسی سے ملے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، بہت خوشی ہوتی ہے، آپ بھی آئیے نا، نہیں وہ گھر، وہ بچے، ہم سے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیں۔ یاد رکھیے، جب اسلام کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ وہاں موجود نہ ہو تو آپ دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے۔ دعائیں اسی کو ملتی ہیں جو دعائیں لیتا ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور نبیوں کی دعائیں لینی ہے نا، تو آج اللہ کے اس دین کے لیے ہمیں اپنی کمر کو باندھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون ہے تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھنے والا، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنے والا ہے کوئی؟ اللہ سے لاب لاتا ہے کوئی ہے ساتھ جو اس کو روکے؟ اللہ تعالیٰ زلزلہ لے کر آتا ہے، کوئی دنیا کا پیر فقیر زندہ مردہ کوئی طاقت رکھتا ہے کہ اس زلزلے کو روک لے؟ تو جس کے ہاتھ میں ہمارا نفع نقصان ہے پھر ہمیں اس سے کتنا ڈرنا، اور تمہارے اعمال سے تو اللہ باخبر ہی ہے، مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ کیا پتہ چلا منافق کو اسلام کی فتح کی امید ہی نہیں ہوتی. اس لیے جب نیکی کا موقع آتا ہے تو وہ یہ کہہ کر پیچھے اڑ جاتا ہے, ارے یہ کوئی وقت ہے, آج ابھی کون سی اس نیکی کا وقت ہے, اور یہ تو خودکشی ہے اور وہ ہے. اصل میں اندر بزدلی ہوتی ہے. دین پہ عمل کرنا بہادر لوگوں کا کام ہے. بزدل, کہاوٹ, سٹنجی لوگ دین پہ نہیں چل سکتے. بس وہ کسی طرح بچتے بچاتے جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچ جائیں, بہت ان کے لیے. دین کا کام کرنا ہے, دل بڑے کریں, حوصلے بلند ہوں, تکلیفوں, پریشانیوں, بیماریوں کو وجہ نہ بنائیں. کیا ہوگا آپ دیکھیے, یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں میرے اور آپ کے, اور ہم اس وقت چھٹی لے کے گھر جا جاتے ہیں اور سو چکے ہوتے ہیں, سوری ہماری طبیعت خراب ہے, ہم نہیں آ سکتے, ہم سے فوکس نہیں ہو رہا, ہم بیٹھ نہیں پا رہے, ہم سے یہ کام نہیں ہوگا. اسی دن فرشتوں کے پاس اللہ نے ایک میسج دینا تھا کہ اس بندے نے مشکل حالات میں یہ کام کیا, جاؤ اس کا نام اوپر کی جنت میں ڈالو. جس وقت ہمیں درجے ملنے ہوتے ہیں نا, ہم اس وقت رخصتیں لے کر واپس آ چکے ہوتے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں مشکل حالات میں بھی نیکی پہ جمنے والا بنا دے. اب ہوا کیونکہ اس جنگ میں تو گئے نہیں, اگلی کسی جنگ میں جب بہت مال غنیمت کی امید تھی تو اس وقت کیا ہونا تھا, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں, ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہے, جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے, وہ غفور الرحیم ہے. دعا کرے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے میری غلطیوں پہ نہ پکڑنا. اور اب منافقوں کی کچھ اور باتیں. اور جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, یعنی مشکلوں میں پیچھے رہنے والے آسانیوں میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں. جب مال غنیمت ملنے کی امید, پروٹوکول ملنے کی امید, اچھی عزت خاطر ہونے کی امید, کہتے ہیں ہم بھی چلیں گے. اللہ کہتے ہیں نیکے کہ تم گھر بیٹھو, تمہیں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے. یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو, حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا, اور پھر اگر اسی طرح تم نے منہ موڑا جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. کیا پتا چلا, جو قوم جہاد کا انکار کرتی ہے پھر اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ جو فائدوں کے حریص ہوتے ہیں نا, فائدے دیکھ کر دین کی طرف آنے والے, سینکشنز لیتے ہیں, پہلے پہلے کمٹمنٹس لکھاتے ہیں کہ ہمارا کچھ جائے گا تو نہیں, ہمیں کچھ دینا تو نہیں پڑے گا, ہمارے لیے کوئی رخصت تو ہوگی. ایسے لوگ جو آپ کہہ لیجیے کہ اپنے ساتھ ایک ڈیفینڈر لے کر آئے, وہ دین کے کام کے نہیں ہیں. آپ امیجن کیجئے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا اور آپ ساتھ دیکھتے ہیں کہ پیچھے گارڈ مین بھی ہے, گن ون رکھی ہوئی ہے, اور وہ جدھر جا رہا ہے آپ کے اس کے پیچھے. آپ کہتے ہیں بھائی یہ کون ہے, تو کہیں گے اصل میں مجھے آپ سے خطرہ ہے نا کہ آپ مجھے مار نہ دیں, یہ میرا گارڈ میرے ساتھ آیا. سچ بتائیں آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے نکل جائیں, میں آپ کو چور لگتا ہوں, میں آپ کو مارنے میں کاتی رہوں, آپ کو میرے پر اتنا اعتبار نہیں ہے. آپ کو تو اچھا نہیں لگا. آپ اب اسی کو سوچئے, جب لوگ اللہ کے دین میں لے آئیں اور اپنی عقل کے گارڈ کو ساتھ لے کر آئیں کہ یہ تم ذرا چیک کرنا, یہ جو دعوت دی جا رہی ہے نیکی کی, اس میں میرا کوئی نقصان تو نہیں, کچھ مال تو نہیں دینا پڑے گا, کوئی وقت تو نہیں لگے گا, کچھ یہ تو نہیں, اچھا چلو کل ذرا بتاؤ کروں کہ نہیں کروں. تو جس وقت یہ کیلکولیٹنگ مائنڈ لے کر ہم دین میں آتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں گیٹ آؤٹ, مجھے نہیں چاہیے تمہارے جیسے لوگ, تم بھاگ جاؤ. اور آپ اب ان صورتوں میں دیکھیں گے اللہ کا ایک سٹائل ہے, آتے ہو تو شوق سے اور جاتے ہو تو شوق سے جاؤ, بات ہو گئی, حجت تمام. یہاں تک تو قرآن کا مزاج مجھے بھی سمجھ آ گیا, آپ کو بھی آ گیا. نو انفورسمنٹ, اللہ فورس نہیں کرے گا مجھے اور آپ کو. لائک راہ پہ دے بیٹھو تو عزت سمجھ کے بیٹھو, شوق سے آؤ, آنر سمجھو, ہمبل دل کے ساتھ آؤ, عاجزی کے ساتھ آؤ. اگر ابھی یہ سب نہیں ہے تو جاؤ, ابھی کچھ اور وقت انتظار کرو. لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ فائدوں کے وقت اسلام کے دوست اور نقصان کے وقت اسلام کے دشمن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پیچھے کر دو، ایسے لوگوں کا کوئی عذر سچا نہیں، ان کے اپلیکیشنز کو پھاڑ دو، ان کے عذر بہانے بالکل جھوٹے ہیں۔ اور اس کے برعکس فرمایا، ہاں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، فرمایا ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، عذر والے لوگ ہیں، ان کا جینین ریزن تھی، یہ نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، اگر بیٹھ کے کر لیں وہ کام کوئی مشکل نہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ 3 سیکنڈ تک غور کریں، آج امت مسلمہ کو جو سزا مل رہی ہے نا، یہ منہ پھیرنے کی ہے۔ پیچھے بھی صورت میں دیکھا، یہاں بھی، تتولو جاؤ، گٹ آؤٹ، تم اللہ کے دین سے منہ پھیرتے ہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم تبلیغ سے منہ پھیرتے ہو، گیٹ آؤٹ، تم دعوت سے منہ پھیرے ہوئے جاؤ، تمہیں جہاد اچھا نہیں لگتا جاؤ، تمہیں 5 وقت کی نماز اچھی نہیں لگتی جاؤ، بس جاؤ، چھوڑ دو اس دین کو، تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے دین کو۔ اتنا دو ٹوک انداز ہے نہ تمہیں، دھمکیاں، کہیں ڈراوے، اللہ کو پتا کس کی کیا مجبوری ہے،